This is VOA News. Via remote, I'm Jim Bertel. Thousands of Lebanese, furious with their political leaders, are taking to the streets again, 4 days after a huge explosion left at least 154 dead. Some protesters have clashed with police who fired tear gas. Reuters' Edward Barron has the latest from Beirut.
Several days on from the devastating blast in Beirut, and the city's governor says 250,000 people may have been left homeless. Many are simply trying to pick up the pieces and wondering about their futures. The Prime Minister and Presidency have said 2,750 tons of highly explosive ammonium nitrate have been stored for 6 years without safety measures at the port's warehouse. President Michel Aoun said on Friday an investigation would also examine whether the blast was caused by a bomb or other external interference.
That is Reuters' Edward Barron reporting. Investigators have recovered the black box flight recorders from an Air India Express plane that crashed in southern India, killing at least 18 people. AP's Zaria Shackley reports.
Officials said among the injured, at least 15 were in critical condition. Both pilots of the Air India Express flight died, the airline said in a statement, adding that 4 cabin crew members were safe. The airline said the 2-year-old Boeing 737-800 flew from Dubai to Kozhikode, also called Calicut in Kerala, India's southernmost state. There were 174 adult passengers, 10 infants, 2 pilots, and 4 cabin crew members on board. I'm Zaria Shakili.
For more information on any of today's top news, please go to voanews.com or use the VOA mobile app. This is VOA News. U.S. intelligence officials believe that Russia is using a variety of measures to denigrate Democratic presidential candidate Joe Biden ahead of the November election, and that individuals linked to the Kremlin are boosting President Donald Trump's re-election bid. We get more from AP's Sagar Magani.
In a written statement, Bill Evanina gives the U.S. intelligence agency's most recent assessment of threats to the presidential vote. The assessment holds China hopes President Trump does not win re-election, that Russia's working against Joe Biden, and Iran is looking to undermine democratic institutions overall. Evanina says many foreign actors have a preference in November, which they express in a range of ways, but the intelligence community is primarily concerned about ongoing and potential activity by those three. Sagar Magani, Washington.
Top Democrats and negotiators for President Donald Trump failed to reach a deal on a new coronavirus relief bill, as Mr. Trump says he'll be going a different way. Reuters' Gavino Garay has more.
It was a disappointing meeting.
Democrats and Republicans are still at a political impasse over a new coronavirus relief measure after negotiations fell apart on Friday. House Speaker Nancy Pelosi offered to reduce a proposed coronavirus aid package by $1 trillion if Republicans would add a trillion to their counteroffer. But President Donald Trump's negotiators turned that down. After nearly 2 weeks of talks that have failed to make substantial progress, President Donald Trump, who has said he would act independently by an executive order if no deal is reached, in a tweet late Friday, said he'd be going, quote, a different way.
That is Reuters' Gavino Garay reporting. Alcohol-based hand sanitizers can help stop the coronavirus from spreading, but drinking the products turned out to be deadly for 4 people in the United States. AP's Julie Walker reports.
Federal health officials reported this week 15 people in the U.S. were poisoned in May and June after drinking hand sanitizer. Besides the 4 who died, 3 had ongoing vision problems. The Centers for Disease Control and Prevention's Dr. Charlotte Kent says all had consumed sanitizer containing methanol or wood alcohol.
Alcohol-based hand sanitizer should never be swallowed.
The active ingredient that kills germs in legitimate sanitizers is ethyl alcohol, but some companies have been replacing it with poisonous menthol, which is used in antifreeze. The FDA issued a warning about these products in June, several of which have been recalled. So check those ingredients. I'm Julie Walker.
France on Saturday dispatched aircraft and technical advisors to Mauritius after the prime minister appealed for urgent assistance.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम जहां रंग के साथ मैं हूं शहनाज अजीज। आज हम जिन मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे उनमें सब बैरूत की बंदरगाह पर धमाके के बाद शहर की क्या सूरत हाल है, शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। बात होगी बैरूत में पाकिस्तानी सफारतखाने के चांसलरी के हेड अमानुल्लाह साहब से। इसके अलावा बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। तालिबान ने 7 अगस्त को जिरगे के इनेकाद पर तशवीश का इजहार किया है। इस बारे में बात करेंगे कि क्या इम्कान हैं अमन के क्याम के, और जिन कैदियों की रिहाई की बात हो रही है आया वो गैर मुल्की हैं या तालिबान से उनका ताल्लुक है।
दिन भर की अहम शहर सुर्खियां, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
बैरूत में मंगल को होने वाले धमाके के बाद शहरियों में शदीद गम और गुस्सा है, और अवाम का इल्ज़ाम है कि हुकाम का गैर जिम्मेदाराना रवैया इस धमाके की वजह बना है। सदर ऑन ने कहा था कि धमाका बंदरगाह के नजदीक मौजूद एक गोदाम में रखे गए 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। इस धमाके में अब तक 135 के लगभग अफराद की हलाकती इतला है। बहुत से लोग लापता हैं और मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लबनान में 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालत का निफाज किया गया है, जबकि 3 रोजा शोक का ऐलान भी हुआ है। समिन, इस धमाके की शिद्दत का अंदाजा आप इससे करें कि इसके असरात 240 किलोमीटर दूर बहरा रूम के मुल्क कब्रस में भी महसूस किए गए, जहां लोगों ने समझा कि जलजला आ रहा है। माहिरीन का अंदाजा है कि इस धमाके की शिद्दत उस जौहरी बम की शिद्दत का 10वां हिस्सा थी जो दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा में गिराया गया था। तो लीजिए बात करते हैं इस बारे में अमानुल्लाह साहब से, जो बैरूत में पाकिस्तानी सफारतखाने में चांसलरी के हेड हैं और थर्ड सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बुध के रोज शहर की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए कहा।
मेरा नाम अमानुल्लाह है और मैं एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान बैरूत में हेड ऑफ चांसलरी और थर्ड सेक्रेटरी के अपने फराज अंजाम दे रहा हूँ।
अमान साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने का। और मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि बहुत ही ये एक बड़ा सानिया है, तो वैसे उमूमी तौर पे क्या इस वक्त शहर की सूरत हाल है?
ओवरऑल शहर में एक हू का आलम है, क्योंकि अगर देखा जाए इस धमाके की इंटेंसिटी को, इसके वॉल्यूम को और इसके इम्पैक्ट को, और देखा जाए कि कहाँ कहाँ तक इसकी आवाज सुनी गई है, इवन 40 किलोमीटर दूर जो इमारतें हैं उनके भी शीशे टूटे हैं, ये सूरत हाल है। उसके बाद काफी सारे लोग हैं जो वहां पे, जहां तक मेरी अपनी समझ बूझ काम करती है, जो पहला धमाका हुआ है और जो पहले थोड़ी सी आग लगी है और वहां पे लोग देखने के लिए दाएं बाएं पहुंचे हैं या खड़े हुए हैं, या जिन्होंने जिनकी तवज्जो उस पहले छोटे धमाके ने या लगने वाली आग ने मबजूल करवाई है, और उसके बाद फिर जो बड़ा धमाका हुआ है, उसका सिग्नल हम कहीं वीडियोज में देखते थे, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा वाला हमें एक वो एक मशरूम क्लाउड नजर आता है, बिल्कुल इस तरह क्लाउड बना।
अच्छा।
और कितने ही लोग जो पहले छोटे धमाके के बाद वहां पे इब्तदाई फायर फाइटिंग के लिए पहुंचे हैं, वो तो बिल्कुल ही कहीं हवा में वेपरेट हो गए। कितनी ही फैमिलियां हैं जो के बलबे तले दबी हुई हैं और उनको अभी निकालने की कोशिश की जा रही। कितने ऐसे अफराद हैं जो अभी तक लापता हैं, उनकी फैमिली को नहीं पता। अभी तक बताया जा रहा है कि बिल्डिंग तबाह हुई है शहर के अंदर या उस 10 किलोमीटर के सर्कमफेरेंस में, उनमें भी कितने ही लोग हैं जिनके अभी लाशें दबी हुई हैं। कोई 3 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो गए हैं। तो शहर में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां तक मैंने देखा, मैं हमारे मतलब ऑफिस से लेके ऑनवर्ड अपनी रिहाइश गाँव तक, हमारी बिल्डिंग तक कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जिसमें शीशे नहीं टूटे हैं, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसमें मेन एंट्रेंस नहीं टूटी है। बाहर जगहों पर लोहे के ऐसे ऐसे गेट लगे हुए थे, वो भी टेढ़े हुए पड़े हैं, और लोगों की विंडोज जो ऊपर लगी हुई कुछ वो जो शीशे की थी वो टूट गई है, बाकी हवा के प्रेशर से चली गई। तो शहर में एक अजीब उदासी का आलम है, लोग बेघर भी हुए हैं, लोगों के प्यारे नहीं मिल रहे, और ये लोग प्यारे ना मिलने का है ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। आगे हॉस्पिटल में देखा जाए तो हॉस्पिटल भी पार्शली डैमेज हुए हैं। हमारा चूंकि फॉरन ऑफिस से रहता है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का, تو فارن آفس کی بلڈنگ بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے.
یعنی پاکستان کے فارن آفس کی؟
مطلب یہ میں بات کر رہا ہوں یہاں کا مقامی جو فارن آفس ہے, ایمبیسی آف پاکستان اللہ کا شکر ہے محفوظ رہی ہے. سوائے انٹرنس کا گیٹ جو ہے وہ شیشے کا تھا, وہ کریک ہوا ہے, وہ ٹوٹا ہے. تو یہ ایک صورت حال ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پاکستانی امتیاز ہے ہمارے نیدرلینڈ کی, جو یہاں پہ ریڈ کراس کا آفس ہے, اس کے جو کنٹری ہیڈ ہیں وہ پاکستانی ہیں اور ان کی فیملی بھی متاثر ہوئی ہے. ان کا اپارٹمنٹ اندر سے کافی زیادہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ کل شام کہیں ہاسپٹل ایک ہوٹل میں شفٹ ہوئے ہیں, اور 80% کے قریب ہوٹل جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں, کیونکہ ہوٹل مطلب بلندی پہ ہوتے ہیں اور کورنگ ان کی ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تو اوور آل شہر میں ایک بڑی عجیب سی اداسی اور دکھ اور شہر کی فضا میں ایک بارود کی بو جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ صورت حال ہے شہر کی.
تو
اللہ کا شکر ہے باقی سارے پاکستانی جو فیملیز ہیں ہماری, ہمارے یہاں پہ حبیب بینک, حبیب بینک کی بلڈنگ جو ہے برانچ ہے یہاں پہ حبیب بینک کی, اس کی بلڈنگ بہت ڈیمیج ہوئی ہے. لوہے کا اس کا گیٹ ہے باہر, وہ اس پریشر سے ہوا کے اور دھماکے کے پریشر سے وہ بینک ہوا پڑا تھا. لیکن جو حبیب بینک کے ہمارے کنٹری مینیجر ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جو یو این میں دوست ہیں فلم ہیں الحمد للہ کشی مشن جو ہے پاکستان کا ان کے رابطے میں ہے, وہ سب خیریت سے ہیں. اگر پاکستانی کمیونٹی کی بات کی جائے تو یہاں پر باقی مطلب اربار ممالک کی نسبت یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد کم ہے, اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ویسی میں رجسٹرڈ ہیں یا مختلف کاموں کے لیے اپنے ویزا اور پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے جو لوگ آتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 700 کے قریب ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ کافی سارے پاکستانی وہ ہیں 20-30 لوگ جو کہ یو این میں, یونیفل میں اور نارویجین ایڈ میں اور باقی انٹرنیشنل این جی اوز میں, جیسے نیدرلینڈ کی یہاں پہ ریڈ کراس کا آفس ہے, اس کے ہیڈ پاکستانی مشن ہیں. تو اگر بات کی جائے جو متاثرین ہیں پاکستانی, تو جو اکثریت پاکستانیوں کی یہاں پہ جو مزدوری کرتی ہے وہ زیادہ تر فیکٹریوں میں یا ان جگہوں پہ کام کرتے ہیں, مزرا میں وہ ایگریکلچر فارمز ہیں ان پہ کام کرتے ہیں, وہ زیادہ پہاڑی علاقوں میں, اور وہ جہاں دھماکہ ہوا ہے یہاں کے مقام سے 40 کلومیٹر کے دور پہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ نسبتاً کم نقصان ہوا ہے. ایک پاکستانی فیملی ہے, وہ ایک یہاں پہ ایئر کنڈیشنر بنانے والی فیکٹری ہے, اس میں پروجیکٹ مینیجر ہیں پاکستانی, ان کی فیملی جو ہے ان کی رہائش وہ کوٹ کے قریب تھی اور ان کے ساتھ ذرا زیادہ سانحہ ہوا ہے. ان کے بڑے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کی عمر 14 سال ہے, اور وہ خود بہت زیادہ زخمی تھے. ابھی ان کے آپریشن ہوئے ہیں, انہیں آئی سی یو سے بھی باہر نکالا ہے, ہماری ٹیم ان کے پاس موجود تھی. ان کی 3 سال کی بیٹی ہے جو بھی آئی سی یو میں ہے, اس کا آپریشن ہو رہا ہے. یہ اس طرح کا ایک فیملی ہے پاکستانی جن کو ذرا زیادہ نقصان پہنچا ہے.
تو ابھی تک کچھ پتہ لگا, حکومت نے کوئی وضاحت کی کہ اتنی بڑی مقدار میں اتنا خطرناک جو مادہ تھا وہ کیوں سٹور کیا ہوا تھا, کچھ اس میں سامنے آیا؟
یہ ابھی تک اس کی ایگزیکٹ انہوں نے ریزن نہیں دی, سوائے اس کے کہ یہ آج سے کچھ 6 سال پہلے ایک میلوڈوین میں ایک شپ جا رہا تھا, تو اس کو انہوں نے روک کے مطلب انویسٹیگیشن کی کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور آپ نے کیا لادا ہوا ہے اس میں. وہ کارگو شپ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خود پتا نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں, تو انہوں نے اس کو کنفسکیٹ کر لیا ہے, اس کا سامان جو ضبط کر لیا. تو وہ کچھ 2750 ٹن وہ تھا بارود جو تھا, انہوں نے پھر وہ جب اسٹور کیا ہے یا اس کو رکھا ہے تو وہ وہیں پہ جہاں پہ باقی گودام بنے ہوئے ہیں وہیں پہ اس کو محفوظ کیا انہوں نے, اور اس کے بعد سے اس پہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی. اس کے اب جب اس گودام میں آگ لگی ہے اور وہ پھٹا ہے, تو اس کے ساتھ جتنے بھی ویئر ہاؤسز اور گودام بنے ہوئے ہیں, سبزیوں کا ہے, پھر تیل کا ہے, پھر اس کے بعد ادویات کا ہے, وہ بھی سارے تباہ ہو گئے ہیں. گندم کا ایک بہت بڑا گودام جہاں سے پورے گندم سپلائی ہوتی ہے, وہ گندم بھی وزیر خوراک ان کے بتا رہے ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں رہی, وہ بھی تباہ ہوئی ہے. تو یہ ہے کس طرح کا یہ کرائسز ہے جس سے ان کی تجارت متاثر ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے ادویات اور باقی اشیاء کی قلت جو ہے, اور اس کے بعد جو ملک جو ہے پیٹرول کی قلت سے تو پہلے ہی نہ پردہ تھا, اب دیکھتے ہیں کہ صدر کس طرح خراب جاتے ہیں.
تو امان صاحب, ویسے تو بیروت جو ہے یہ کتنے عرصے تک یہاں پہ لڑائی اور ہنگامے جاری رہے کہ بیروت ایک طرح سے عادی ہے یہ شہر نا, ایک بحرانی صورتحال سے نمٹ.
بیروت کے مطلب لوگ جو ہیں وہ جو اب جس اصل سے ہمارا آخر واسطہ پڑا ہے وہ اصل جو ہے وہ جنگوں میں جوان ہوئی ہے, پہلے سول وار اور اس کے بعد پھر حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ 2005-06 کا جو ہے, تو اس کے بعد جو پولیٹیکل ٹرمائل ہیں وہ تو یہاں پہ مطلب ٹائم اینڈ اگین ہوتے رہے. تو ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی کل میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ مطلب ہم جنگوں میں جوان ہوئے ہیں, ہم نے سول وار بھی دیکھی ہیں, پھر اس کے بعد یہاں پہ سیکٹیرین جو اسٹرائکس ہیں وہ بھی دیکھی ہیں, اس کے بعد عرب اور لبنان کی جنگ بھی, ایسے اسرائیل لبنان کی جنگ بھی دیکھی ہے.
کہتے
اتنا بڑا دھماکہ یا اتنے بڑے لیول پہ جو تباہی ہے,
تو کیا جو اس وقت لوگوں کو ملبے سے نکالنے کی کاروائیاں ہیں اس کے لیے اکوپمنٹ وغیرہ موجود ہے یا اس کے لیے ضرورت ہے مدد کی باہر سے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت سے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں؟
جی, یہاں پہ آرگنائزیشن تو جیسے ریڈ کراس ہے اور ان کے اپنے ہیلتھ سسٹم اور پھر ایمبولینس کا سسٹم اور کرینوں کا, وہ ان کا کافی ہے, لیکن وہ جو نقصان ہے اس کا والیوم اتنا بڑا ہے, اس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ وہ جو ان کے پاس مشینری ہے وہ اس کے لیے فی الحال ناکافی ہے. اور اب ملائیشیا کی طرف سے, ترکی کی طرف سے, عراق اور باقی مسلم ممالک اور اس کے علاوہ فرانس, تو ان ممالک کی طرف سے امداد کی پیشکش کی گئی ہے اور ان کی طرف سے کل تک امید ہے ٹیمیں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. امید ہے کہ ہم پاکستان سے بھی یہاں کے لیے ہنگامی امداد کچھ نہ کچھ پہنچے گی, اس کی تفصیل بھی کل تک ہمیں موصول ہو جائے گی. تو جب تک جب وہ والی ایک سپورٹ ان کو پہنچ جائے گی مختلف ممالک سے, تو پھر یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے جو لوگ مختلف عمارتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا, ملبہ ہٹانا, تو وہ ان کو نکال پائیں گے. ملبے تلے کا اور گم شدہ افراد کا جن کے روایتی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا پھر ایگزیکٹ فگر نہیں دے پا رہے ہیں, یہ تو انہی اموات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کی لاشیں جو ہیں وہ ملبے سے نکالی جا چکی ہیں یا جن کی مطلب خاندان والوں نے, جن کی فیملی نے کنفرم کر دیا ہے کہ ڈیتھ ہوگی. یہ جو باقی ہاسپٹل یہاں کی مقامی اخبارات اور مقامی جو ویب سائٹس ہیں وہ 100 اور 120 کا, اور بعض بات اگر کچھ انٹرنیشنل چینل کا دیکھا جائے تو وہ پھر 150 کا بھی بتاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ فگر اس کے اراؤنڈ چل رہی ہے. اس کے بعد جو زخمی آنے والے افراد ہیں ان کی بھی تعداد 5,000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے.
بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں امان صاحب اتنی تفصیل سے بات کرنے کا وائس آف امریکہ سے. تو سامعین, یہ تھے امان اللہ صاحب جو بیروت میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہم عہدیدار ہیں. اور اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر کامران بخاری سے جو سینٹر فار گلوبل پالیسی کے ڈائریکٹر ہیں. کامران, سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بہت ہی بڑا سانحہ ہوا ہے لبنان میں بندرگاہ پہ دھماکہ, تو اس میں اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں, انہیں نکالا نہیں گیا, پھر یہ کہ اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, بحران تھا اور معاشی بھی تھا, تو اب کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
جی شہناز, آپ نے درست فرمایا, وہ پہلے سے ہی وہاں پر جو ہے عوام میں معاشی حالات کو لے کر, فائنینشل سچویشن کو لے کر بہت ہی غم و غصہ ہے. تو مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں, اور پھر یہ کہ لبنان تو مطلب مجموعی طور پہ ایک عدم استحکام کا شکار رہا ہے ہمیشہ سے, بالخصوص یہ جو 1990 کے بعد جو سیاسی نظام معرض وجود میں آیا تھا, جب وہ جو خانہ جنگی ختم ہوئی تھی 89 میں اور پھر طائف اکارڈ ہوئے تھے, تو اس کے بعد سے جو ہے عدم استحکام رہا ہے. لیکن اب حالات ایسے نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ کرنسی جو ہے وہ ڈوب گئی اور اکنامک سچویشن بہت ہی بدحالی کی طرف تھی, تو اب اوپر سے یہ حملہ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو ہے اس کا ریاکشن عوام کی طرف سے بڑا شدید آئے گا, کیونکہ وہ پہلے سے یہ مطلب غم و غصے کا شکار ہیں, پھر کووڈ کا زمانہ ہے, بہت سارے ہسپتالوں کا جو بینڈوتھ ہے وہ بہت سٹریچڈ ہے, اب اوپر سے اتنے زخمی ہیں करीब 4,000 के करीब समझा जाता है कि जख्मी हैं, और अभी वो आदाद व शुमार तो अभी जो है मतलब बहुत ही वो प्रिलिमिनरी है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बॉडी काउंट जो है वो हंड्रेड्स में जाएगा। तो जब ये सारी चीज रूमनुमा होगी, अभी तो एक शॉक का मंजर है, आवाम शॉक से गुजर रही है, तो जब वो जरा मामला ठंडा होगा तो मैं समझता हूँ लोग सड़कों पे आएंगे और फिर जो है ये जो ये एक कंपाउंड हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि ये सोशल गुस्सा सोशल इशू तो है ही है, इकोनॉमिक भी चल रहा है, फिर ये सियासी इशू बनेगा, और जो और कोई एक ग्रोह इसमें मतलब मुलविस नहीं है, ये जो गम गुस्सा है जो आवाम के अंदर, वो तमाम फैक्शंस के लिए है, क्योंकि तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो इस निज़ाम के अंदर शामिल हैं और इस निज़ाम को टारगेट पहले से किया जा रहा था, तो मैं समझता हूँ वो जो अमल है उसमें ज़्यादा तेज़ी आएगी।
तो इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे थे उसमें जब ये वजीर आजम को नामजद किया गया जिन्हें हिजबुल्ला की हिमायत हासिल थी, तो उसे मुस्तरद कर दिया जो प्रोटेस्ट था उसकी तरफ से, तो ये अब जो सूरत हाल होगी वो हिजबुल्ला के लिए साजगार होगी या नहीं?
देखें, अभी हमने एक पीस पब्लिश किया था रिसेंटली हमारे सेंटर ने, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि हिजबुल्ला की साख बहुत कमजोर हुई है, उस पर खैर हमने जो है मतलब कोई 2-3 मजमून लिख चुके हैं पिछले साल से, लेकिन जो बिल्कुल जो लेटेस्ट था उसमें ये था कि ये जो कोरोना को लेकर, तो हिजबुल्ला ने, चूंकि हिजबुल्ला के कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो हिजबुल्ला ने जो हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू अपनी साख को बेहतर करने के लिए तो बहुत ज्यादा जो है ना उनके जो मशीनरी है उनकी जो जो ग्रुप मशीनरी है, और फिर उन्होंने रियासती मशीनरी को बरुए कार लाते हुए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की, ताकि वो अपनी जो उनकी गिरती हुई साख है उसको बचा सके। अब ये सिलसिला चल रहा था, ऊपर से ये हो गया है, तो मैं नहीं समझता कि हिजबुल्ला हो या वजीर आजम हो नसाद अल हरीरी या कोई और हो, मैं समझता हूँ कि अब एक ऐसा सिचुएशन आ चुकी है, बल्कि हमारे साथी यहाँ पे अपना डिप्टी डायरेक्टर है हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स के लबनीज हैं, वो आज उनका मजमून छाया हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, तो उन्होंने भी यही जिक्र किया है कि ये जो है एक सरकारी जिसे कहते हैं इनएप्टीट्यूड है, ना अहली है, जिसकी वजह से हुआ है। तो अगेन आवाम को के पास एक और डाटा पॉइंट आ गया है कि वो मतलब उनके लिए एक और चीज ऐसी है जो उनको मजीद अपसेट करेगी, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई भी ग्रो अप बचेगा, मतलब इसमें सब के सब जो है वो उनको निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि इस जो गुस्सा है वो किसी एक ग्रोह के ऊपर नहीं है। ठीक है, हिजबुल्ला के खिलाफ मुखालफीन है, उसके साथ साथ हिजबुल्ला के हिमायती भी हैं, लेकिन इस वक्त मामला हिमायत और मुखालफत से आगे बढ़ चुका है, वो रियासती ढांचे को देख रहे हैं कि भाई ये रियासती ढांचा जो है मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से ये देखें मतलब कितने लोगों की जान जाया चलेगी, कितना जो है ना मुआशी नुकसान हो गया, और उसका जिम्मेदारी मतलब जब लोग जस्टिस डिमांड करते हैं तो फिर उस वक्त जो है वो बड़ा ही नाजुक वक्त होता है हुकूमत वक्त के लिए।
वजीर खारजा पोम्पियो ने भी कहा है कि हम मदद के लिए तैयार हैं अगर लबनान को मदद की जरूरत हो, तो कुछ अमरीकी पॉलिसी की जानिब कुछ इशारा मिलता है हमें इसमें?
जी, इसमें देखें एक तो ये है कि चूंकि लबनान पे ईरान का असर रसूख बहुत ज्यादा है
जी,
और शाम के ऊपर भी है, और अमरीका चाहता है कि ईरान और का असर रसूख खित्ते के अंदर और बिलखसूस लबनान के अंदर कम हो, तो अमरीकी के लिए ये एक मौका है कि वो इसमें पैसा लगाएं और इस जो एक वैक्यूम क्रिएट हुई है पॉलिटिकल, इसके अंदर जो है इन्वेस्ट करें, वरना ये है कि ईरान की जो मतलब मजमूई तौर पे तो पोजीशन बड़ी मजबूत रही है तारीखी तौर पे लबनान के अंदर और सीरिया के अंदर, तो ये एक ओपनिंग है जो अमेरिका जो है जरूर इस्तेमाल करेगा ताकि जो है वो अपनी दोबारा से अपने आप को इंसर्ट कर सके, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है लबनान में वो बहुत कम रहा है, तो अब देखना ये है कि आया ये اس واقعے کا فائدہ اٹھا کر تو امریکہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کیونکہ بہت سارے ویریبلز ہیں, تو بہت ساری پیچیدگی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا.
لیکن یہ بھی تو ہے کہ یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہے کہ ایک عوامی سطح پر جو ہے معاشرے میں اس میں بھی بڑی یہ خیر سگالی اس طرح کی کام آ سکتی ہے.
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ, تو یہ تو میں میری اشارہ اسی جانب تھا کہ وہ جو ڈپلومیٹک گڈ ول ہے جو کریٹ ہو سکتا ہے, اور اگر امریکہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا معاونت کرے لبنان کے لوگوں کی, تو اسی چیز کے اوپر جو ہے اسی بنیاد پہ وہ اپنے انفلوئنس کو دوبارہ بڑھا سکتا ہے اور ایران کو کاؤنٹر کر سکتا ہے ایرانین انفلوئنس کو.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ تھے ڈاکٹر کامران بخاری جو بیروت میں ایک انتہائی طاقتور دھماکے میں 100 سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور ہزاروں کے زخمی ہونے کے بعد ممکنہ اثرات پر بات کر رہے تھے, سیاسی اور سماجی طور پر. جیسے کہ آپ نے سنا کہ 2014 میں 2700 ٹن سے زیادہ امونیم نائٹریٹ ایک کارگو شپ سے قبضے میں لیے جانے کے بعد بندرگاہ پر ذخیرہ کر دیا گیا تھا. مدثر منظر نے بات کی ہے کچھ ماہرین سے جن کا کہنا ہے کہ یہ کیمیکل کبھی بھی ذخیرہ نہیں کیا جانا چاہیے. لیجیے سنتے ہیں.
لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب, آپ بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں امونیم نائٹریٹ اگر کسی جگہ ذخیرہ کیا جائے تو کیا خطرات ہوتے ہیں؟
امونیم نائٹریٹ جو ہے یہ فرٹیلائزر ہے جو رکھی جاتی ہے.
جی.
اور فرٹیلائزر جو ہے یہ بالکل ایکسپلوسیبل اس کے طور پہ بھی یوز ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اگر اس کو کسی کم چیمبر میں انکلوز کر کے تو اس کو یوز کیا جائے, کیونکہ یہ جو ایکسپلوسیو ہے ان میں بھی یہ نائٹریٹس ہوتے ہیں.
جنرل صاحب, ایک فوجی ایکسپرٹ کی حیثیت سے, دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب کیپٹل میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ملک انتہائی کمزور ہو جاتا ہے؟ آپ کے خیال میں لبنان کے کیپٹل کا جو نقصان ہوا ہے اس کا اس کے دفاع پر بھی اثر پڑے گا؟
دفاع پہ تو بہت پڑے گا. اس میں دو تین چیزیں, ایک تو یہ کہ ایکسٹینٹ آف ڈیمیج ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اس میں مختلف گروپس اور گروہ جو کہ آپ کہہ لیجیے ملٹنٹ آرگنائزیشن وغیرہ ہیں, ان کے کیا نقصانات ہوئے ہیں. اگر ان کے نقصانات بڑے ہوئے ہوں جیسے حزب اللہ وغیرہ ہے, تو پھر اس صورت میں ان کو ری آرگنائز کرتے ریکوپ کرتے کافی وقت لگ جاتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک نیشن ایز اے نیشن یہ انتہائی ڈیمورلائزنگ ہوتا ہے کہ آپ کا اس طرح پورا شہر کا شہری تقریباً تباہ ہوا پڑا ہے, وہاں پہ بہت بڑی آبادی افیکٹڈ ہے, اتنی کیجولٹیز ہو گئی, تو ڈیمورلائزنگ ہو جاتی ہے یہ چیز بڑی.
بہت شکریہ, بہت شکریہ جنرل صاحب. ڈاکٹر اقرار احمد خان, آپ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں. آپ بتائیے کہ کیا کھاد ذخیرہ کی جاتی ہے, اور اگر ذخیرہ کی جاتی ہے تو کیا اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے؟
نائٹروجن سب سے بڑی کوانٹیٹیولی ریکوائرمنٹ ہے پلانٹس کی, اور سب سے زیادہ جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے دنیا کی وہ نائٹروجن کی ہی ہے. تو اس لیے اور یہ ایکسپلوسیو اس لیے بنتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی بریک ڈاؤن ہو کے گیس میں تبدیل ہوتا رہتا ہے, امونیا میں بھی اور این او ٹو میں بھی. اور یہ گیس کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے جس سے دھماکے ہوتے ہیں, اور اس میں تھوڑی سی فرکشن آئے تو دھماکہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی اسٹوریج, فرٹیلائزر کی اسٹوریج کے اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے, اٹ ہیز ٹو بی وینٹیلیٹڈ.
ٹھیک ہے, تو لیکن یہ عام طور پہ سٹور کیا جاتا ہے, مطلب اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے؟
سیزنلی آتا ہے, یہ ٹرانزٹ سٹوریج ہوتی ہے, لانگ ٹرم سٹوریج کوئی نہیں کرتا ہے اس کی, نہ ہی کوئی لانگ ٹرم پروڈکشن کرتا ہے, سیزنلی ہوتا ہے ساری دنیا میں.
مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اب بات کرتے ہیں افغان امن مذاکرات پر. طالبان نے قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر افغان حکومت کی جانب سے لویا جرگہ بلانے کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نام نہاد جرگہ افغان عوام کی نمائندگی نہیں کرتا. طالبان کے ترجمان نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا اس کے زیر انتظام ہونے والا یہ جرگہ بھی غیر قانونی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکمل اسلامی حکومت کے قیام اور افغانستان کے عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی بھی فیصلہ افغان قوم قبول نہیں کرے گی۔ اس وقت مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ طالبان قیدیوں کی رہائی ہے۔ حکومت اب تک 4,600 کے قریب قیدیوں کو رہا کر چکی ہے، تاہم صدر اشرف غنی نے باقی 400 قیدیوں کی رہائی پر بات کرنے کے لیے اور اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے 7 اگست کو لویا جرگہ بلایا ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ قیدی سنگین جرائم میں ملوث ہیں، لہٰذا ان کی رہائی ممکن نہیں۔ ایک بار پھر کامران بخاری سے بات کرتے ہیں جو سیکیورٹی کے امور کے ماہر ہیں۔ ان 400 قیدیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں،
طالبان مانگ رہے ہیں، ان میں جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو طالبان کے نہیں ہیں، جو فورن فائٹرز ہیں۔
جی ہاں،
جو فورن فائٹرز ہیں وہ یہ ایکچولی مسئلہ جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ امریکہ نے طالبان کو کہا ہے کہ بھئی دیکھیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے غیر ملکی جو فورن فائٹرز ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق داعش سے ہے، القاعدہ سے ہے یا کسی تیسرے گروہ سے ہے، تو ہم آپ کی ذمہ داری ہوگی مستقبل میں کہ وہ آپ کے ملک میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی نہ کر سکے۔ تو طالبان نے اس بات کو لے کر تو یہ بات کی ہے کہ بھائی وہ اگر آپ ہمارے حوالے کر دیں ان لوگوں کو تو ہم گارنٹی کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو رہا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کل طالبان کو ٹرسٹ کریں، اور سچی بات ہے طالبان کو ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے ابھی تک بہت ہی گہرے روابط ہیں طالبان کے۔ تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو لوگ جو ہے بہت ہی اس کو سسپیشس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے حوالے یہ لوگ کر دیے جائیں تو کیا ان کو دوبارہ جو ہے طالبان اپنے ساتھ ملا کر جنگ تو نہیں دوبارہ برپا کریں گے جس وقت امریکہ چلا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مہمہ ہے جس وجہ سے جو ہے جو اگر صدر اشرف غنی کی حکومت اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اس چیز کو لے کر کہ بھئی ایسے لوگوں کو رہا کر دیا گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ واقعی ہی ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے، اور کیا وہ مطلب کس کیا وہ میکنزم ہے جس کے تحت جو ہے اس چیز کو ویریفائی کیا جا سکے کہ یہ جو غیر ملکی ہیں یہ کہاں ہیں۔ ایشو تو رٹ ہے نا، ریاست کی رٹ اتنی کمزور ہے کہ کون کہاں رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ ریاست کے علم میں نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے طالبان اتنے زیادہ کامیاب ہیں کیونکہ ریاست کمزور رہی ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے کہ طالبان کو ہی کمزور کرنے کے لیے داعش تشکیل دی گئی تھی۔
دیکھیں داعش کا جو ابھرنا ہے وہ تو جو وہ ایک انٹرا جہادسٹ کمپٹیشن ہے وہ ہے، طالبان کو کوئی آج کی بات نہیں ہے، داعش تو شروع سے طالبان کے خلاف ہے۔ ان کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں نے جو ہے وہ جو ہمارا جو کاز ہے جو جس کو جہادست کاز کہتے ہیں اس کو جو ہے اس پہ سودا کر لیا ہے، اور یہ لوگ جو ہے اب دین کے علم بردار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے داعش جو ہے وہ ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے، اور اس پرسپشن شیپنگ کے تحت وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو طالبان کے ساتھ ہیں یا تھے ان کو اپنی جانب راغب کرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ داعش نے القاعدہ کے بہت سارے لوگوں کو اپنے طرف ملا لیا تھا، تو اب افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان کے لیے جو ہے کی سچویشن ہے، مرنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا کرنے سے ان کے اپنے لوگ ان سے نانا ہو کے تو داعش کے ساتھ جا ملیں۔ تو یہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے طالبان کے لیے۔
ویسے کیا بالآخر کچھ نظر آتی ہے امید کہ ہو جائے گا کوئی معاہدہ؟
میں سمجھتا ہوں ابھی وقت لگے گا، کیونکہ دیکھیں ایک طرف کمزور ریاست ہے، دوسری طرف ایک ایسا گروہ ہے جو مطلب اپنے مفاد کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے تو وہ مین اسٹریم میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس پوری ملک کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا بیسکلی موقف ہے۔ تو اگر یہ حالات ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی معاہدہ اگر اس پہ دستخط ہو بھی جائیں، معاہدہ تو تبھی کسی قابل ہے نا کہ اگر دونوں فریقین جو ہے اس کے اوپر وہ کمیٹڈ رہے۔ تو یہاں تو جو ہے وہ معاہدے کی انسٹرومنٹلائزیشن ہو رہی ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
सामिन, पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस हफ्ते मूसलाधार बारिशों में और भी इजाफा होगा, जिससे कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसी असना में वफाकी हुकूमत की हिदायत पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने फौज की मदद से कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम पीर से शुरू किया है। उसके चेयरमैन का कहना है कि फौज को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 के तहत सिविल इदारों की मदद के लिए तलब किया गया है और बहसों बहसी ने जन्म लिया। सोशल मीडिया पर भी और टेलीविजन पर भी इस बारे में बात की जाती रही है और इस खदशे का इजहार भी किया गया है कि कराची शहर को आईन के आर्टिकल 1494 के तहत विफाक के तहत दिया जा सकता है, गो के इस तरह की कोई भी इतला या कोई मुसद्दका बात वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की जानिब से नहीं की गई, लेकिन गुज़श्ता साल भी इस तरह की बहस शुरू हुई थी। बात करते हैं सैयद जफर अली शाह साहब से, जो साबिक सेनेटर हैं, PTI से इनका ताल्लुक है, कानूनी माहिर हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर विफाक की सतह पर कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा होगा तो जफर साहब आपको ज़रूर इसका इल्म होगा, तो आप मुझे बताइए कि क्या इस पर कुछ बात हो रही है, कोई बहस हो रही है कि कराची में 149 का इनफास करके उसे विफाक की सपोर्ट कर दिया जाए।
इसमें देखिए जी कि एज इट इज कोई एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी तो कोई डिस्कशन नहीं हो रही, क्योंकि पब्लिक में आए, अखबार में आए, टीवी में आए या अपनी पार्टी के रैंक एंड फाइल को पता हो, लेकिन अदरवाइज तो चूंकि जिस वक्त मामला जब भी किसी सूबे के सामने आते हैं, मसलन आलि में ये गुजश्ता हफ्ते जब बारिशों ने और कचरे ने तबाही फैला दी अपना इसमें कराची में, तो लामला ये डिस्कशन करने के लिए ये हर पॉलिटिशियन जो है, चाहे वो विभाग में है या सूबे में, तो वो उसके बारे में बात करता है कि ये देखे जी क्योंकि बहुत बड़ी मिजरेबल कंडीशन थी कराची के लोगों के लिए उस बारिश के बाद, और हत्या के फिर ये के विभाग ने और बिलखसूस इमरान खान साहब ने खुद दिलचस्पी ली और उन्होंने फौज के हवाले कर दिया कि भाई फौज जाए ये काम करे, क्योंकि लोगों को तो परेशानी में और तकलीफों में तो ना रखा जा सकता है ना देखा जा सकता है, तो वो उससे मजीद ये शुभात पैदा होने शुरू हो गए कि शायद 149 आ रहा है, उसकी तलवार चलने लगी है या अदरवाइज कोई, लेकिन ये बात अपनी जगह मुसलमा है कि इसीलिए आईन ने ये बात शिक्के रखी हुई है कि जब सूबे और सूबाई हुकूमतें फेल हो जाती हैं काम करने में, अपनी ड्यूटी अदा करने में, तो उस वक्त विभाग जो है वो स्टेप इन करता है। लेकिन चूंकि आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि कोई इस किस्म की बात वफाक में कोई डिस्कशन जरे बहस है और वो कोई करना चाहते हैं या कोई इंटेंशन ऐसी है, सो फार मैं कह सकता हूँ इस लम्हे तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी लाउड थिंकिंग नहीं है कि इस किस्म का कोई स्टेप लिया जाए या स्टेप देखा जाए, लेकिन अदरवाइज ये हम यहाँ भी सुन रहे हैं अपना इस्लामाबाद में भी और पाकिस्तान में भी कि शायद चूंकि वफाक ने ही किया है, वफाक की मर्जी पर ही वहां पे जो है आर्मी की ड्यूटी लगाई गई है कि वो वहां पर कचरा जो है साफ किया जाए ताकि लोग, और अभी एक और फोरकास्ट है कि हफ्ते और इतवार को बहुत जबरदस्त स्पेल आने वाला है मानसून का और बहुत शदीद बारिशें होंगी बिलखसूस कराची में, तो इसलिए वैसे कोई ऐसी एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी इस वक्त तक तो कोई नहीं है, कल हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सो फार कोई ऐसी नहीं है, लेकिन अगर कल कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो जस्ट मैं फिर तो कोई रास्ता नहीं है कि मासला इसके के वफाक जो है वो स्टेप इन करे और वो चाहे इन्वोक करे 149 को या 148 को या किसी और को, तो वो वफाक की मर्जी है और आइन जो है वो उसके लिए रास्ता देता है फेडरल गवर्नमेंट को।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
सामिन, इस वक्त कराची से जस्टिस वजीहुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं, ना सिर्फ ये कानूनी उमूर के माहिर हैं, तो इसमें जो आइन का जो आर्टिकल है 149, उसमें क्या गुंजाइश है इस बात की?
देखें कुछ कराची का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, यानी जिस वक्त के पाकिस्तान बना था तो कराची फेडरल कैपिटल था और फेडरल टेरिटरी थी। उसके बाद जब यहाँ से कैपिटल शिफ्ट होकर के इस्लामाबाद गया तो फिर जो फेडरल टेरिटरी का स्टेटस था वो कराची के सिलसिले में वापस ले लिया गया। फिर दूसरा ये है कि कराची की एक मुनफरिद सूरत हाल ये है कि जो मुल्क का बल्क ऑफ द रेवेन्यू है वो कराची से अर्न किया जाता है। अच्छा, वो सिंध प्रोविंस को पैसा चला जाता है और वो कराची के लिए कोई बजटरी प्रोविजंस जो हैं वो तकरीबन रखते ही नहीं है। सूरत हाल बहुत ही गंभीर है और मैं समझता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत ज्यादा क्लियर ना भी हों तो अब भारत में आप देख लीजिए कि उन्होंने कश्मीर को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करके उस प्रोविंशियल स्टेटस भी, स्टेट का जो स्टेटस था वो भी ले लिया। लद्दाख के साथ भी उन्होंने यही किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, सिर्फ आर्टिकल 149 ही नहीं है। अगर उनकी कंबाइन इम्प्लीकेशंस देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर तो हुकूमत सिंध को उसके बारे में कोई एतराज़ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है कि जहाँ पर के सूबों में वफाक में कोई डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोपोजिशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये उन एम्बिग्यूटीज में से एक एम्बिग्यूटी है कि जिसके मुताबिक वी कैन आर्गू ऑन बोथ दी साइड्स, बट दी ग्राउंड सिचुएशन इन कराची इज सो पुअर। सेंसस कराची के अंदर कराया, सेंसस का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो ये हैं कि अगर तो कोई शख्स फॉरेनर भी है और जिस वक्त के सेंसस हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो किसी जगह के ऊपर मौजूद है तो वो बंदा काउंट होगा। अभी उन्होंने कहा नहीं, हम तो जिसके पास कराची का या सिंध का CNIC है बस हम तो वही देखेंगे। नतीजे के तौर के ऊपर बेहिसाब लोग जो के बंगाल से आए हुए हैं, बेहिसाब लोग जो के बिहार से आए हुए हैं, बेहिसाब लोग जो बलोच हैं या पश्तून हैं, उनको काउंट ही नहीं किया गया विद द रिजल्ट के। अच्छा, उसमें सिंध का भी नुकसान है। सिंध का नुकसान इस लिहाज से है कि अगर पॉपुलेशन सिंध की ज्यादा दिखाई जाए तो नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो है उसमें सिंध का हिस्सा ज्यादा बढ़ करके निकलता है। असेंबली के सीटों के अंदर ही बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।
जो अब ये फैसला हुआ कि जिनके पास आईडी जहां का है वही उन्हें गिना जाएगा, तो ये सूबाई हुकूमत ने फैसला किया था या मरकजी हुकूमत ने?
ये बुनियादी तौर के ऊपर कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि ये कहना मुश्किल है कि ये कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल हो गया।
अच्छा।
और ये जो कुछ भी वो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है। सेंसस तो एक, जिसको कहते हैं, एक कौमी एक्सरसाइज है और सेंसस जो है उसमें तो मुल्क में जहां जहां जो जो लोग पाए जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिस्ट करना है।
एक समाजी लेवल पे उसके क्या असरात होंगे समाजी सतह पर, वो भी आप देख सकते हैं, और एक जो क्लैश हो सकता है अर्बन और रूरल का, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको कराची के मसले का क्या हल नज़र आता है? किस तरह इसको इस वक्त अगर हंगामी बुनियादों पे ज़रूरत है ठीक करने की तो कैसे ठीक किया जा सकता है?
मैं बुनियादी तौर के ऊपर इस बात के खिलाफ हूँ कि किसी भी प्रोविंस की कोई भी टेरिटरी के ऊपर फेडरेशन ज्यूरिसडिक्शन अस्यूम करे, लेकिन जहां पर के एक सूबा अपनी ही पॉपुलेशन को डिसओन कर रहा है तो वहां पर तो फिर आता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिफिकल्ट होती हैं, जिनके साथ आपको एडजस्ट करना मुश्किल होता है, जिनको आप नॉर्म के खिलाफ भी समझते हैं, बवजह मजबूरी वो करना पड़ता है।
ये थे जस्टिस वजीहुद्दीन साहब जो बात कर रहे थे کراچی کے مسئلے پر اس وقت جاری بحث میں، یعنی یہ کہ اسے 149 کے تحت وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیجیے بات کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب سے، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غالباً گزشتہ سال فاروق نسیم صاحب نے تجویز پیش کی تھی کہ 149 کا نفاذ کر دیا جائے.
اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا تھا، وہ بھی ایک ابتدائی گفتگو کو وہ چلی گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس سے میڈیا میں، ایک ڈسکشن تھا تو اس سے پنڈورا باکس کھل گیا تھا، اور ایسی چیزیں جو بغیر ڈسکشن کس طرح باہر آ جائیں. اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا تھا، ابھی بھی اس معاملے پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی ابتدائی ڈسکشن بھی موجود نہیں ہے اس وقت، صرف یہ دالوں کی صفائی وغیرہ کا معاملہ ہے. یہ تو وفاق کے لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ابھی شاید خاقان عباسی صاحب پہ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے براہ راست فنڈ دیے تھے کراچی کو. یہ بھی اسی طرح کی اس حکومت کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں براہ راست فنڈ دینے کا حکومت نے ایگری کیا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ حکومت کو بھی یاد رہے کہ اس وقت اس کا کراچی میں ایک بڑا مینڈیٹ ہے. لیکن ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ اتنے عرصے میں وہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری شور تھا جو کہ اس فیصلے پہ کہ کراچی میں جو بارشیں اب ہونے جا رہی ہیں وہ شاید غیر معمولی نوعیت کی ہوں، تو کراچی کا اسٹرکچر اور خود کراچی بلدیہ کہ جس کو اس حوالے سے سب سے زیادہ اکوپڈ ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ وسائل ہونے چاہیے، اس کے پاس تو بالکل ہی کوئی وسائل نہیں ہے، تو وہ ایسا نہ کوئی بڑی ناگہانی ہو جائے تو این ڈی میں جو اس کا نام ہی نیشنل ڈیزاسٹر ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی تھی، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ والا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے سب فی الحال.
تو این ڈی ایم اے کو ذمہ داری دینے کے بعد اب کراچی میں کیا صورت حال ہے نالوں کی صفائی کی؟
ابھی تو صفائی شروع ہونی ہے لیکن اس میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں، شور اور افواہ ہے وقت سے پہلے.
اچھا،
اس کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے کراچی میں کیوں چاہے گا کہ ایک صوبائی سامراج سے نکل کر ایک وفاقی سامراج کا حصہ بن جائے، کہ ماتحت ہو جائے. بس کراچی چاہتا ہے کہ کراچی کو اپنے اوپر حکومت کرنے کے لیے خود اختیار دیا جائے. جب جب کراچی نے اپنے اوپر کو اختیار ملا ہے کراچی بہتر ہوا ہے. تاریخ اٹھا کے دے دعوے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تاریخ ہے جو بتاتی ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com.
سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما سابق سینیٹر تاج حیدر صاحب اس طرح کے قیاس رائیوں کو وشفل تھنکنگ سے تعبیر کرتے ہیں.
نہیں، بس ایک وشفل تھنکنگ ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. یہ مطلب ایک بڑی محدود سوچ ہوتی ہے کہ یہ کہہ دو پھر یہ نہیں تو یہ کہہ دو، یہ نہیں تو یہ کہہ دو. کام پہ اگر دھیان ہو تو آدمی پھر اس طرف کو نہیں جاتا. پتا ہے کہ ہاں 149(4) ہے اور گورنر رول جو ہے وہ، اس کے لیے آپ کو اسمبلی کی منظوری لینی ہوتی، تو اس میں سندھ اسمبلی ختم نہیں ہوتی، آپ کو اسمبلی کی منظوری لینی، بغیر اسمبلی کی منظوری کے آپ نہیں کر سکتے اس میں.
کراچی کے لیے پیش گوئی کی گئی ہے کہ شدید، بہت ہی شدید بارش ہوں گی، تو اس کے لیے کوئی تیاری صوبائی حکومت کی جانب سے؟
تو صوبائی حکومت اور این ڈی اے میں مل کے کام کر رہے ہیں، اور ایک جو کھلے ذہن کی بات ہوتی ہے اور ایک مصروف ذہن کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے بڑا این ڈی اے میں جو کام کر رہا ہے اس کی تعریف کی ہے، نہیں تو ہم اس کو بھی سیاسی بنا لیتے کہ نہیں جناب این ڈی اے میں نے یہ کر دیا یہ کر دیا. تو ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور ہم نے این ڈی ایم اے کا جو اس وقت کام ہے جو کہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ جو رکاوٹوں کی وجہ سے پانی پھیل رہا تھا وہ شاید نہ ہو اس دفعہ، مجھے کبھی امید ہے اس کی. حالانکہ کچرا بھی نکالا جا رہا ہے، کوئی 7,000 ٹن کچرا جو ہے وہ نکالا گیا ہے، کیچڑوں کچرا. آگے کے لیے ایک پوری پلان ہے، نہ صرف پانی کے سلسلے میں بلکہ بہت ہی ایک اوور آل پلان ہے جس پہ اس وقت بات چیت چل رہی ہے. اس میں دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، جو شہری حکومت ہے وہ کیا کر سکتی ہے، یہ مل کے کام کرنا ہے اس پہ.
تو تاج یادہ صاحب، شہری حکومت کا مینڈیٹ تو اگلے مہینے ختم ہو رہا ہے، تو ابھی اگر یہ بات چیت کے مرحلے میں تو
شہری حکومت تو رہے گی. شہری حکومت کو یہ نہیں ہے کہ اس کا کام بند ہو جائے گا، نئے ایڈمنسٹریٹر لگائیں یا جو بھی کریں، لیکن شہری حکومت تو چلتی رہے گی. جب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے.
صرف یہی لوگ رہیں گے اگر ختم ہو گیا یا نئے ایڈمنسٹریٹر آئے گی؟
منتخب نمائندوں کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو شاید 90 دن یا 120 دن کے اندر نئے الیکشن کرانے ہوتے ہیں, نئے منتخب نمائندے آتے ہیں. لیکن جو شہری حکومت کا اسٹرکچر ہے اور جو اس کے فرائض ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. آپ کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیتے ہیں اس بالکل جیسے جنرل الیکشنز کے اندر ہم کیئر ٹیکر چیف منسٹر دیتے ہیں, تو اس طریقے سے کوئی جیسے کہ اب 3 صوبوں کے اندر ہے, حالانکہ ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ہی ان کو برطرف کر دیا گیا تھا.
تو کیا کر ایڈمنسٹریٹر جو مقرر کیا جائے گا ٹینیور ختم ہونے کے بعد, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا؟
نہیں, وہ تو میرے خیال سے جو آفیشلز ہی سارے ہوں گے, ہو سکتا ہے ایک دو لوگ باہر سے بھی ہو جائیں. آئین اس بات قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے ہم اس کو, کیونکہ اس میں پھر ہم پہ الزامات آئیں گے کہ ہم نے اپنے بنا لیے تاکہ ہم اگلا الیکشن جیت سکیں, تو اگلا الیکشن ہم ویسے بھی جیت رہے ہیں تو ہم کیوں یہ الزام اپنے سر لیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
الطاف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سیاسی امور کی ماہر ہیں, بین الاقوامی اور ملکی امور پر تجزیہ کار ہیں, بہت معروف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک کراچی آئیٹ بھی ہیں, کراچی میں رہتی ہیں, کراچی میں پڑھاتی ہیں, ان مسائل سے ہر دن ڈیل کرتی ہیں جو کراچی کا حصہ ہے. پھر کراچی کے مسئلے کا کیا حل آپ کو نظر آتا ہے, کس طرح حل ہوگا کراچی کا مسئلہ؟
دیکھیے, کراچی کے جو مسائل ہیں وہ سیاسی تو ہیں یقینی طور پہ, مگر معاشرتی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں, اور اوور دا نمبر آف ایئرز یہ سارے کے سارے مسائل بڑھتے چلے گئے ہیں, جنہوں نے احساس محرومی اگر معاشرے کی سطح پہ بڑھائی ہے, تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پالیسیز ہیں وہ بے انتہا نان انکلوسیو ہیں. اگر پالیسی جو ہوتی ہیں وہ نان انکلوسیو ہوتی ہیں تو وہ مارجنائزیشن جو ہے وہ بڑھاتی چلی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ سوشل ڈیولپمنٹ کو آپ دیکھیں گی تو وہ آپ کو لگتی ہے کہ ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہے. آپ اکنامک سیکٹر دیکھتی ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کام ہو بھی رہا ہے تو بالعموم ایک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ پولیٹیکل سیکٹر دیکھتی ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نان انکلوسیو ہے, کیونکہ آپ کو پاکستان کے اندر 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں, مگر وہ 3 ٹیئر جو ہیں ان میں بالکل ٹوٹل ڈس ہارمونی ہے. فیڈریشن کا سسٹم یہاں پہ جو ہے وہ بالکل فعال نظر نہیں آتا ہے. جو وفاق ہے اس کا پروونسز سے اور سندھ حکومت سے نہیں, اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بالکل فعال نہیں ہے, اور جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے مگر وہ اپنے آپ کو خود ہی ناکارہ کہتی ہے, اپنے منہ سے کہتی ہے, اس لیے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے ہم افیکٹونیس اپنی شو نہیں کر سکتے, مگر پھر بھی وہ چلے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو اونرشپ ہے وہ کسی لیول پہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. ہم جب تک ان چیزوں کو سلجھائے نہیں, ڈس انٹینگل کر کے نہ دیکھیں, اور جب تک ہارمنی اور انکلوسیونیس کو نہیں لے کے آئیں گے ایز اے پالیسی, کہ ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں کہ ایک تو اونرشپ اور دوسری ہر پالیسی کو انکلوسیو ہونا چاہیے. جب میں انکلوسیو کہتی ہوں تو وہ انکلوسیو دو سطح پہ ہوں, ایک تو یہ کہ جو پالیسی میکنگ کی سطح کے اوپر, تاکہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے اتنی انکلوسیو ہوں کہ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھی اور دوسرے تیسرے ٹیئر کو بھی انکلوڈ کریں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرے کو بھی انکلوڈ کریں, اس لیے کیونکہ آپ معاشرے کو کاٹ کے اگر پالیسی فارمولیشن یا پرائیورٹائزیشن کرتے ہیں تو آپ معاشرے کے مسائل کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے وہ پالیسی. دیکھیے, ہم بات کرتے ہیں پچھلے 2 دہائیوں سے, ایم ڈی جی کا دور گزر گیا اور اب ایس ڈی جی کا دور ہے, تو آپ نہیں بھولیے کہ پاکستان کی تو آپ بات کرتی ہیں مگر جتنی بھی پالیسی فارمولیشن یا مسائل کی بات کرتی ہیں وہ ڈیولپمنٹ, چاہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو یا وہ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, تو یہاں پہ جو ہے اس کے برعکس ہے, وہ ساری کی سارا فوکس جو آگے پڑتا ہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے اوپر پڑ جاتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف سوشل اکنامک ڈیولپمنٹس. تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ فارم نہیں ہو پاتے. ہم باتیں کرتے ہوئے تو ضرور سنتے ہیں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توجہ جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ آ کے پڑ جاتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کراچی آئی تو ضرور ہوں مگر مجھے ایک ٹوٹلی ڈسکنیکٹ دکھتا ہے. مجھے ڈسکنیکٹ دکھتا ہے بٹوین دی ڈفرنٹ ٹیئرز آف دی گورنمنٹ آلسو. اس ڈسکنیکٹ کو ہم کلیئرلی ظاہر پولیٹیکل ڈس ہارمنی ہے اور دوسرا مارجنلائزیشن ہے. اور دوسری جو ڈسکنیکٹ مجھے دکھتا ہے وہ دکھتا ہے معاشرے میں اور حکومت کے پالیسی ڈیسیزن اور پرائیورٹائزیشن کے درمیان. اور جس کی وجہ سے ان دونوں ڈسکنیکٹ کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اونرشپ نہ معاشرہ اپنی اونرشپ لیتا ہے کیونکہ معاشرہ کو بھی تو فعال ہونا پڑتا ہے نا کسی بھی جگہ کو پنپنے کے لیے یا معاشرے کو پنپنے کے لیے اپنا کردار اگر پلے کرنا پڑتا ہے اور حکومت کو اپنا کردار پلے کرنا پڑتا ہے اور نہ حکومت اونرشپ اپنے لیے بھی ہے کیونکہ وہ ٹوٹلی ان آئسولیشن اور جبیلائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہوتی ہے کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ دیکھتی ہی نہیں ہے کہ کس قسم کے حالات ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیئر از اے ٹوٹل ڈسکنیکٹ اینڈ دیئر از اے ٹوٹل لیک آف اونرشپ.
کہ جب ہم ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں ڈسکنیکٹ ہونا اور کوئی اونرشپ نہ ہونا, تو یہ صرف کراچی سے مخصوص ہیں یہ ساری باتیں یا مجموعی طور پر سندھ کی بات کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ مجموعی طور پہ ہے اور یہ پاکستان کے اندر کل بھی طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے. سوائے اس کے کہ کراچی کے اندر جب آپ بات کرتی ہیں کراچی کیونکہ ملٹی ایتھنک شہر ہے اور یہ کیونکہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, یہ ہب ہے, بہت ڈائیورس گروپس یہاں پہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز رہتے ہیں, ڈفرینٹ سیکٹیرین بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں, ڈفرینٹ سوشل گروپس یہاں پہ رہتے ہیں, تو اس کی کمپاؤنڈ بھی اتنی ہوتی ہے. تو یہ ایک اکنامک ہب ہے اس لیے اس کے مسائل بھی آپ کو اتنے دکھ جاتے ہیں. یہ میگر سٹی جس کے اس میں آتا ہے شمار ہوتا ہے اس کا, تو اس لیے آپ کو اس کے مسائل بھی اتنے بڑے بڑے دکھتے ہیں. اور اس سے بھی آپ کو دکھتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر میں آپ کے سامنے سچ بول دوں یہ بڑے کھلا ہوا شہر ہے, یہ سب کو ایبزارب کر لیتا ہے. یہاں سے آ کے سب اپنے ذریعہ معاش کماتے ضرور ہیں مگر بدقسمتی سے کوئی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی اس کی بدقسمتی ہے نا کہ دیکھیے آپ سب کما کے لے کے جاتے ہیں بٹ اگر آپ دیکھیں تو کوئی اسے اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ریٹرن نہیں ہوتا ٹوٹل سٹی. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں, اور پھر بڑے ان پلان طریقے سے شہر بڑھتا چلا گیا تو اس کی پیچیدگیاں, اس کی سوشل پولیٹیکل مسائل بھی ہیں, اس کی سوشل ایتھنک اور سوشل اکنامک مسائل بھی ہیں, تو یہ کمپاؤنڈ کرتا ہے. یہ بڑا ان پیرل ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ دوسرے شہروں کے اور قسم کے ہوں گے مگر یہاں پہ آپ کو مختلف ایتھنسٹی کے لوگ ملتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ملتے ہیں. کراچی نے ایبزارب انلیگل مائگرینٹس کو بھی بہت کیا ہوا ہے. نہیں آپ نے ایک مثال ہے پاکستان کے اندر ایک ایسا شہر ہے کہ جس نے سب کے لیے اپنے آپ کو کھولا رکھا ہوا ہے مگر بہت اہم یہ ہے کہ اس شہر کو اون کیا جائے اور اونرشپ ہو. اور یہ کہ اربن سندھ اور رورل سندھ کا جو ڈیوائڈ ہے اور جس طرح سے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے یہ بدقسمتی ہے اسی کیونکہ سندھ سندھ ہے اور اس کو اسی طرح سے ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کا نقصان اتنا اردو اسپیکنگ والوں کو تو ہوگا اگر انہوں نے کہا ہے مگر اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس ملک کو ہوا ہے کیونکہ اگر اتنی دہائیوں تک آپ کوٹا سسٹم رکھتے ہیں اور میرٹ کو آپ ڈیفیٹ کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ڈالتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ ملک کو ہوتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرٹ کی بیسس پہ لوگوں کو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں اور کوٹا کی بیسس پہ لے کے آ رہے ہیں. تو وہ آپ نے ہر جگہ پہ تو آپ نے جو کم اہلیت کے لوگ تھے انہیں آگے لے کے آ گئے تو آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ وہی ریفلیکٹ کر رہا ہے اور اتنی بھی اہلیت کے لوگوں نے پرفارم کیا ہے. تو آپ دیکھ لیجیے ملک کی سطح پہ اور معاشرے کی سطح پہ کیسی سامنے آئی ہوں تو آپ کیپیسٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں نا. اگر وہ اہل بھی ہوتے ہیں تو ان کی نمائندگی ڈفرینٹ اداروں کے اندر نہیں ہے اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسپونڈنسی کریٹ کرتی ہے, اور جس معاشرے میں ڈسپونڈنسی ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر ایک منفی سوچ پیدا کر.
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ جہاں رنگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.